اتوار 5 جون کے سیربین کے ساتھ جعفر رضوی کا سلام قبول کیجیے۔ بنگلہ دیش میں شدت پسندوں کے خلاف سرگرم پولیس افسر کی اہلیہ اور عیسائی دکاندار قتل، کیا پولیس اہلکاروں کے اہل خانہ پر اس سے پہلے ایسے حملے ہو چکے ہیں؟
پولیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے، لیکن پولیس افراد کے فیملی کے اوپر یہ پہلا اٹیک تھا جو چٹاگانگ میں آج صبح ہوا۔
تفصیلات عالمی خبروں کے بعد۔
یہ بی بی سی اردو سروس ہے، عبداللہ فاروقی سے خبریں سنیے۔ بنگلہ دیش کے پولیس حکام نے بتایا ہے کہ ملک کے جنوب مشرق میں واقع شہر چٹاگونگ میں 3 افراد نے عسکریت پسندوں کے خلاف متحرک پولیس افسر بابل اختر کی اہلیہ محمودہ خانم کو گولی مار کر ہلاک کر دیا ہے۔ شہر میں پولیس کے ایک اہلکار اقبال بہار نے بتایا، وہ کہہ رہے ہیں وہ پہلے اپنے اپارٹمنٹ سے باہر آئیں تاکہ اپنے بیٹے کو اسکول بس میں بٹھا سکیں، اچانک 3 افراد ان کے قریب آئے، پہلے انہوں نے خاتون کو چاقو مارے اور بعد میں انہیں گولیاں ماری اور وہ فوراً چل بسی۔ اب ہم جتنی بھی سی سی ٹی وی فوٹیج مل رہی ہے اس کی مدد سے تفتیش کر رہے ہیں اور امید ہے کہ جلد قاتلوں کا پتہ لگا لیں گے۔ ٹوکیو میں جاپانی پارلیمان کے قریب بڑا مظاہرہ کیا جا رہا ہے جس میں ہزاروں افراد وزیر اعظم شنزو آبے سے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر رہے ہیں۔ مظاہرین ہاتھوں میں پلے کارڈز اٹھائے ہوئے ہیں جن میں اس قانون کو منسوخ کرنے کے مطالبات درج ہیں جن کی روح سے جاپانی فوجی بیرون ملک جنگوں میں حصہ لے سکیں گے۔ گزشتہ سال جاپانی پارلیمان نے ووٹ کیا تھا کہ فوج غیر ملکوں میں جا کر لڑائیوں میں حصہ لے سکتی ہے۔ یہ دوسری جنگ عظیم کے بعد پہلا موقع ہے کہ جاپانی پارلیمان نے ایسا کوئی قانون منظور کیا ہو۔ ادھر سوئٹزرلینڈ میں ہونے والے ریفرنڈم میں بظاہر ایسا لگ رہا ہے کہ لوگوں نے ہر شہری کے لیے طے شدہ آمدنی کی تجویز کو مسترد کر دیا ہے۔ سوئس ذرائع ابلاغ کے مطابق اب تک 75% لوگوں نے اس تجویز کی مخالفت میں ووٹ ڈالے ہیں۔ تجویز کی تفصیل سبناس کی زبانی۔
اس تجویز میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ ہر بالغ شخص کو ماہانہ 2500 سوئس فرینک یعنی تقریباً $2,555 ادا کیے جائیں، خواہ وہ کوئی کام کرے یا نہیں۔ اس تجویز کے علم برداروں کا کہنا ہے کہ 21ویں صدی میں زیادہ تر کام از خود ہو رہے ہیں اور لوگوں کے لیے کم نوکریاں بچی ہیں، لیکن ایک جائزے میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ سوئٹزرلینڈ کے صرف 1/4 لوگ ہی اس تجویز کے حق میں ہیں۔ بنیادی آمدنی کے ضابطے کے تحت اگر کوئی شخص 2500 سے زیادہ کماتا ہے تو اسے یہ اضافی رقم نہیں دی جائے گی۔ اس کے لیے سوئس سیاستدانوں کی جانب سے کوئی حمایت نہیں ہے اور نہ ہی کوئی پارٹی اس کے حق میں آگے آئی ہے۔
پاکستان نے خیر سگالی کے طور پر آج کراچی کی لانڈھی جیل سے 18 بھارتی ماہی گیروں کو رہا کر دیا ہے۔ اس طرح رواں سال کے دوران رہا کیے جانے والے بھارتی ماہی گیروں کی تعداد 199 ہو گئی ہے۔ ادھر افغانستان کے صوبہ لوگر میں حکام کا کہنا ہے کہ صوبے کی اپیل کورٹ میں ہونے والے 3 خودکش حملوں میں 7 افراد ہلاک ہو گئے ہیں جن میں کورٹ کے نئے سربراہ بھی شامل تھے۔ نازیہ گلزار۔
لوگر پولیس کے سربراہ عبدالرحیم زئی کے مطابق 19 افراد ان حملوں میں زخمی بھی ہوئے ہیں، جبکہ 3 خودکش حملہ آور بھی مارے گئے ہیں۔ حکام کے مطابق حملہ آوروں نے پہلے کورٹ پر دستی بموں سے حملہ کیا جس میں 6 شہری زخمی ہوئے، تاہم حکام کے مطابق سیکیورٹی فورسز نے حملہ آوروں کو عدالت کی عمارت کی دوسری منزل پر جانے نہیں دیا اور نچلی منزل پر ہی حملہ آوروں اور سیکیورٹی فورسز کے درمیان لڑائی شروع ہوئی۔ لوگر میں حکومتی ترجمان سلیم سالے نے بی بی سی کو بتایا کہ حملہ آور خواتین کے لباس میں ملبوس تھے۔ افغان طالبان کا کہنا ہے کہ یہ حملے حکومت کی جانب سے گزشتہ ماہ 6 طالبان قیدیوں کی سزا موت کا جواب ہیں۔
متحدہ عرب امارات میں گاڑیوں کی رجسٹریشن نمبروں کے لیے ہونے والی نیلامی کے دوران نمبر 1 یا 1 نمبر والی رجسٹریشن پلیٹ $49,00,000 میں نیلام ہوئی۔ عبید ملک۔
خبر رساں ادارے اے ایف پی کا کہنا ہے کہ 1 نمبر کی رجسٹریشن پلیٹ کی نیلامی کے لیے مختلف افراد نے بولیاں لگائیں۔ 1 نمبر کی حامل رجسٹریشن نمبر پلیٹ کے لیے سب سے زیادہ بولی اماراتی کاروباری شخص عارف احمد الزارونی نے لگائی جو شارجہ کے رہنے والے ہیں۔ انہوں نے 1 نمبر کی رجسٹریشن پلیٹ حاصل کرنے کے لیے ابتدائی طور پر مقرر کی گئی رقم سے 18 گنا زیادہ مالیت ادا کی ہے۔ عارف احمد الزارونی کی خریدی ہوئی یہ نمبر پلیٹ متحدہ عرب امارات کی مہنگی ترین رجسٹریشن پلیٹ نہیں، بلکہ اس سے قبل 2008 میں ابوظہبی میں 1 نمبر والی رجسٹریشن پلیٹ کی نیلامی $1,42,00,000 میں ہوئی تھی۔
ایرانی حکام کا کہنا ہے کہ انہوں نے ایک شخص کی سزائے موت پر عمل درآمد کیا ہے جس پر جنوبی شہر شیراز میں درجنوں خواتین پر جنسی تشدد کرنے کا الزام ثابت ہوا ہے۔ ادھر خلیجی ریاست بحرین کے کوسٹ گارڈ نے 8 افراد کو گرفتار کیا ہے جو جزیرے کو ایک کشتی کی مدد سے چھوڑ کر جا رہے تھے۔ ذیشان حیدر۔
سرکاری خبر رساں ایجنسی کے مطابق فرار کی اس کوشش کے انتظامات ایران کی جانب سے کیے گئے تھے۔ بتایا گیا ہے کہ گرفتار کیے جانے والے 8 مفرور افراد پر ان کی غیر حاضری میں مقدمے چلائے گئے اور انہیں لمبی قید کی سزائیں ہوئی ہیں۔ یہ واضح نہیں کہ وہ جرائم کیا تھے جن میں انہیں یہ سزائیں ہوئی ہیں۔ بی بی سی کے نامہ نگار کے مطابق یہ 8 افراد ان لوگوں میں شامل ہو سکتے ہیں جنہیں حکومت مخالف مظاہروں کے دوران تشدد کرنے پر سزائیں دی گئی ہوں۔
یہ خبریں آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔
ہمارے نامہ نگار کریا کریا گاؤں گاؤں
کے رشتے داروں نے رین یار خان میں لاشوں کے ہمراہ احتجاج بھی کیا۔ محمد کاظم، بی بی سی کوئٹہ۔
جتنا کہ وہ پہلے تھا۔ شمائلہ جعفری، بی بی سی، نکیال سیکٹر، لائن آف کنٹرول۔
لیکن اس بارے میں فوجی حکام نے کوئی تفصیل جاری نہیں کی۔ عزیز اللہ خان، بی بی سی، پشاور۔
باخبر رہنے کے لیے سیر بھی ان سنا کیجیے۔
سروینا بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کیا سوئٹزرلینڈ میں کام کیے بغیر لوگوں کو تنخواہ ملے گی یا نہیں، اور افغان صوبے لوگر میں آج ہونے والے حملے کا نشانہ کون تھا؟ اگر آپ جاننا چاہیں تو بی بی سی اردو ڈاٹ کام پر آ سکتے ہیں۔ مگر سیربین میں آج پہلے رخ کرتے ہیں بنگلہ دیش کا، جہاں مشتبہ اسلامی شدت پسندوں نے ایک پولیس افسر کی اہلیہ اور ایک عیسائی دکاندار کو قتل کر دیا ہے۔ جنوبی صوبے چٹاگونگ میں تعینات پولیس افسر بابل اختر نے شدت پسندوں کے خلاف کارروائی کی جانے والی کئی ایسی کاروائیوں کی قیادت کی تھی جس میں شدت پسندوں کو نقصان ہوا ہوگا۔ مسیح دکاندار کے قتل کی بظاہر کوئی وجہ سامنے نہیں آئی، مگر اس قسم کی درجنوں وارداتوں نے حال ہی میں بنگلہ دیش میں شدت پسند مخالف خیالات رکھنے والے کئی ایسے افراد قتل کیے جا چکے جن کا تعلق اقلیتوں یا روشن خیال سمجھے جانے والے حلقوں سے تھا۔ بی بی سی اردو ڈاٹ کام کی رپورٹ سنیے اطہر کاظمی سے۔
پولیس حکام کے مطابق چٹاگانگ میں 3 مشتبہ عسکریت پسندوں نے پولیس افسر بابل اختر کی اہلیہ محمودہ خانم کے سر پر چھری سے وار کرنے کے بعد ان کو گولی مار کر قتل کیا۔ بابل اختر کے بارے میں بتایا جاتا ہے کہ وہ حالیہ عرصے میں عسکریت پسندوں کے خلاف ہونے والی کاروائیوں میں کافی متحرک رہے ہیں۔ واقعے کی تفصیل بتاتے ہوئے چٹاگانگ کے پولیس کمشنر اقبال بہار کا کہنا تھا کہ
এটা আসলে উনি বাচ্চাকে নিয়ে স্কুলের বাসে উঠিয়ে দেবার জন্য এখানে এসেছিলেন। এটা 6:35
ও সুবহ আপনি বেটে কো স্কুল বাস পর বিঠানে কে লিয়ে অ্যাপার্টমেন্ট সে বাহির আই অচানক 3 মোটরসাইকেল সওয়ার উনকে করিব আয়ে। পহলে উনহোনে খাতুন কো চাকু মারা অর ফির উনহে গোলি মার দি জিসকি ওয়াজহ সে ও মওকে পর হি হালাক হো গই। আবি হাম তফতিশ কর রহে হ্যায় অর ওয়াহ বহুত সারে সিসিটিভি ক্যামেরে মওজুদ হ্যায় জিনসে হাম ফুটেজ লেঙ্গে অর উম্মীদ হ্যায় কি উনকি মদদ সে হাম কাতিলোন কো জলদি গিরফতার কর লেন گے۔ بابل اختر عسکریت پسندوں کے خلاف کاروائیوں میں شامل تھے، اس تناظر میں بھی ہم تفتیش کریں گے کہ آیا یہ کاروائی عسکریت پسندوں نے تو نہیں کی۔ ہمیں امید ہے کہ ہم انہیں جلد گرفتار کر لیں گے۔
اس واقعے کی ذمہ داری ابھی کسی گروہ نے قبول نہیں کی ہے۔ ملک کے شمال مغرب میں پیش آنے والے ایک مختلف واقعے میں ایک عیسائی دکاندار کو نامعلوم افراد نے کلہاڑیوں کے وار کر کے ہلاک کر دیا ہے۔ سنیل گومیز نامی اس شخص کے خاندان کے بقول سنیل کو ان کی دکان کے قریب قتل کیا گیا جو ایک عیسائی آبادی میں واقع ہے۔ پولیس حکام کے مطابق قتل کی وجہ ابھی معلوم نہیں ہو سکی۔ بنگلہ دیش میں اسلامی عسکریت پسندوں کے حملوں کا شکار ہونے والوں کی فہرست بڑھتی جا رہی ہے۔ ملک میں شیعہ، صوفی، احمدی، مسیح اور ہندو اقلیتوں پر بھی حملے ہوئے ہیں، جن میں سے بہت کو خنجروں سے ہلاک کیا گیا ہے۔ یہ مکمل طور پر واضح نہیں ہے کہ ان ہلاکتوں کا ذمہ دار کون ہے، کیونکہ بنگلہ دیش میں بڑی تعداد میں انتہا پسند تنظیمیں موجود ہیں۔ بنگلہ دیش میں ان ہلاکتوں کے حوالے سے شدت پسند تنظیم دولت اسلامیہ اور القاعدہ کے دعووں کو متنازع سمجھا جاتا ہے، اور حکومت حزب اختلاف یا پھر مقامی اسلام پسند تنظیموں کو ہی ذمہ دار ٹھہراتی ہے۔
بنگلہ دیش میں مبینہ شدت پسند حملوں میں ہلاکتیں، خاص طور پر پولیس افسران کے خاندان یا اہل خانہ پر حملے۔ تفصیلات آپ نے اطہر کاظمی سے سنی۔ ان تفصیلات کے بعد پولیس افسر بابل اختر کی اہلیہ کے قتل کی تفصیل جاننے کے لیے میں نے صحافی سیف الہدا سے بات کی۔
سپرنٹینڈنٹ آف پولیس جو فی الحال پروموشن ہوا ان کا، سپرنٹینڈنٹ آف پولیس کے چٹاگانگ میں، وہاں سے ان کو پوسٹنگ کیا گیا ڈھاکہ، لیکن فیملی ابھی بھی چٹاگانگ میں تھی۔ تو وہ محمودہ خانم نے تو اپنے بیٹے کو اسکول کے بس میں چھوڑنے کے لیے گھر سے نکلی۔ قریبی وہ ایک کراسنگ ہے، جی سی کراسنگ، جہاں 3 موٹر سائیکل سواری ان کا راستہ روکا، بچے کو ہٹایا اور چاقو بھونک گیا۔ پھر جب وہ زمین پہ گر گئی تو ایک انہوں نے گولی بھی چلائی, گولی سے موت نہیں ہو گئی. جو آئی وٹنسز ہے ان کا کہنا ہے کہ وہاں سے موٹر سائیکل میں نکل گئے, اور پولیس آفیسرز جو ہیں وہ ان کا کہنا ہے کہ بابو الاختر دہشت گرد جو ٹیررسٹ ہیں ان کے خلاف بہت بہت زیادہ ایکٹیو ہے.
کیا اس واقعے کی ذمہ داری کسی نے قبول کی ہے اب تک؟
چٹاگونگ کا جو واقعہ ہے, محمودہ خانم میتو کا جو مرڈر, اس بارے میں کسی نے ابھی تک ریسپانسبلٹی نہیں کلیم کیا. لیکن آج اور ایک واقعہ ہوا ہے ناٹور میں, بون پاڑا مشن پلی, وہاں ایک کرسچن مودی دکاندار ہے تو ان کے دکان میں گھس کے ان کو مارا گیا ہے. تو اس واقعہ کے, اس مرڈر کے ریسپانسبلٹی آئی ایس کلیم کیئر میں سائٹ, ایک ویب سائٹ ہے, وہ ویب سائٹ میں آئی ایس کلیم کیا کہ یہ کام ان کا ہے.
حکام نے کچھ کہا ہے اس معاملے پر؟
آفیشیل وہ صرف ہوم منسٹر اور سینئر پولیس آفیسر اتنے ہی بتائے کہ یہ دہشت گردی ہے اور دہشت گردی کے خلاف اب اور بھی زیادہ ایکٹیو ہو جائے گا پولیس.
سیف الدہ صاحب, اس سے پہلے بلاگرز پر, موسیقی کے استادوں پر اور لبرل ذہنیت رکھنے والے یا روشن خیال سمجھے جانے والے ایسے لوگوں کو نشانہ بنایا جاتا رہا ہے جو شدت پسندی کے خلاف یا شدت پسندی کے مخالف خیالات رکھتے تھے, تو کیا یہ سیکیورٹی فورسز پر یا سرکاری اہلکاروں پر, قانون نافذ کرنے والے اہلکاروں پر یا ان کے خاندان پر پہلا حملہ ہے یا اس سے پہلے بھی ایسے حملے ہوتے رہے؟
جی نہیں, 2016 کا اگر سٹیٹسٹک لیتے ہیں آپ تو اب تک 66 بار یعنی 66 ٹائمز پولیس کے اوپر اٹیک ہوا ہے, لیکن یہ پولیس افراد کے فیملی کے اوپر یہ پہلا اٹیک تھا جو چٹاگونگ میں صبح ہوا.
سیف الدہ صاحب, اس سے پہلے بنگلہ دیش کے حکام انکار کرتے رہے ہیں کہ دولت اسلامیہ, نام نہاد دولت اسلامیہ یا شدت پسند تنظیم داعش کا کوئی وجود ان کی سرزمین پر ہے. وہ کہتے ہیں ایسی کوئی موجودگی کا کوئی فٹ پرنٹ یا کوئی نشان نہیں ملا. تو یہ جو حملے متواتر ہو رہے ہیں جن میں کلاڑیوں کے وار کر کے اس قسم کے لوگوں کو مارا جا رہا ہے, جیسے آپ نے کہا کہ 66 حملے اب تک ہو چکے ہیں اور تقریباً 25 حملے سمجھا جاتا ہے کہ کوئی لبرلز پہ یا روشن خیال لوگوں پر ہو چکے ہیں, تو ان کی کسی نے سارے حملوں کی ذمہ داری قبول کی ہے یا حکام نے کبھی کوئی بات کی ہے کہ ان میں کون لوگ ملوث ہو سکتے ہیں؟
اینالسٹ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ سیاسی معاملہ ہے اور یہ ایسا واقعہ اور بڑھتا رہے گا, یہ امکان ہے اگر سپیس نہیں دیا جائے پولیٹیکل, ہر پولیٹیکل پارٹی کو, یہ اینالسٹ کا کہنا ہے.
سیف الدہ صاحب, حال ہی میں بنگلہ دیش میں جماعت اسلامی کے کچھ رہنماؤں کو 1971 کے جنگی جرائم کے الزام میں پھانسیاں دی گئی ہیں, کیا یہ واقعات ان کا رد عمل سمجھے جا سکتے ہیں؟
یہ صاف کوئی نہیں کہہ رہا ابھی, اس لیے کہ جماعت اسلامی تو پولیٹکس میں ہی نہیں ہے اور ان کا کوئی سٹیٹمنٹ بھی نہیں آ رہا ہے, تو اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ یہ ان کا ریٹیلیشن بھی ہو سکتا ہے, یہ ایسا امکان ہے.
بنگلہ دیش سے صحافی سیف الہدا. اب افغانستان چلتے ہیں جہاں مشرقی صوبے لوگر میں طالبان شدت پسندوں کے ایک حملے میں کم از کم 7 پولیس اہلکار ہلاک اور 21 افراد زخمی ہوئے ہیں. لوگر کے شہر پل عالم کی عدالت میں ہونے والے اس حملے کے دوران طالبان شدت پسندوں نے جن افراد کو گولی مار کر قتل کیا ان میں حال ہی میں مقرر کیے جانے والے عدالت کے پروسیکیوٹر بھی شامل ہیں. طالبان کا کہنا ہے کہ یہ حملہ گزشتہ ماہ 6 شدت پسند طالبان کو پھانسی دیے جانے کا انتقام ہے. تفصیل سنیے سعید انور سے.
صوبہ لوگر کے اپیل کورٹ بلڈنگ پر طالبان کے گروپ حملہ اور افغان فورسز کے ساتھ لڑائی 1 گھنٹے تک جاری تھا. اس حملے میں 3 خودکش حملہ آور جو اسلحہ سے بھی لیس تھے حصہ لیے تھے. صوبہ لوگر کے ڈپٹی پولیس چیف نثار عبدالرحیم زئی نے بی بی سی کو بتایا کہ عام شہریوں کو جانی نقصان نہ پہنچنے کی نیت سے انہوں نے بہت احتیاط سے کام لیا ہے.
نسلیم بجو شاو خاکیو سے تحریان داخل دے تعمیر دے سران والی سولا.
تقریباً 10:30 خودکش حملہ آور کورٹ کے بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے. پولیس بہت جلد ایکشن لیا لیکن چونکہ بلڈنگ کے اندر زیادہ رش تھا, ہم کوشش کر رہے تھے کہ عام شہریوں کو نقصان نہ پہنچے. اس حملے میں 5 افراد شہید ہوئے ہیں جس میں صوبے کے چیف پروسیکیوٹر بھی شامل ہیں. حملہ ختم ہوا ہے اور اب تشویش کی کوئی خاص بات نہیں ہے. ڈپٹی پولیس چیف کے اس بیان کے چند گھنٹے بعد افغانستان کے وزارت داخلہ نے اعلان کیا کہ اس حملے میں 7 افراد مارے گئے ہیں اور 21 افراد جن میں 6 پولیس اہلکار شامل ہیں زخمی ہو چکے ہیں۔ مقامی حکام کا کہنا ہے کہ 2 حملہ آور خواتین کے لباس میں بلڈنگ کے اندر داخل ہوئے تھے۔ طالبان نے لوگر اپیل کورٹ پر حملے کی ذمہ داری قبول کی ہے۔ طالبان کے ترجمان ذبیح اللہ مجاہد نے کہا ہے کہ لوگر اپیل کورٹ پر یہ حملہ کابل میں قید ان کے ساتھیوں کو پھانسی دینے کا رد عمل ہے۔ یاد رہے کہ یہ گزشتہ 4 دنوں میں افغانستان میں عدالتوں پر ہونے والا دوسرا بڑا حملہ ہے۔ اس سے قبل طالبان کے 4 خودکش حملہ آوروں نے صوبہ غزنی کے اپیل کورٹ پر حملہ کیا تھا، جس میں افغان حکام کے مطابق 4 حملہ آور، 1 پولیس اہلکار اور 5 شہری مارے گئے تھے۔ لوگر اپیل کورٹ پر حملے کے بعد افغان صدر اشرف غنی کے نائب ترجمان سید ظفر ہاشمی نے ایک پریس کانفرنس میں بتایا کہ صدر غنی نے سیکیورٹی فورسز کو حکم جاری کیا ہے کہ جوڈیشل سٹاف کی سیکیورٹی کے لیے اہم اقدامات اٹھایا جائے۔ سعید انور، بی بی سی، کابل۔
اب رخ کرتے ہیں نام نہاد دولت اسلامیہ کا گڑھ بن جانے والے شام کے شہر رقہ کا، جہاں آج شام کی سرکاری فوج داخل ہونے میں کامیاب ہوئی ہے۔ برطانیہ میں قائم انسانی حقوق کی تنظیم سینئر آبزرویٹری کا کہنا ہے کہ اس پیش قدمی میں روس فضائی حملوں سے مدد کرتا رہا، لیکن شام اور روس کی جانب سے اس کی تصدیق نہیں ہو سکی۔ دولت اسلامیہ نے 2013 میں شام کے صدر بشار الاسد کے مخالف باغیوں سے رقہ کا قبضہ حاصل کیا تھا، لیکن ایک ماہ قبل امریکہ کے حمایت یافتہ اتحاد میں شامل شامی کرد اور عرب جنگجوؤں نے دولت اسلامیہ کو رقہ سے بے دخل کرنے کی مہم شروع کی۔ خیال ہے کہ شام کی سیرین ڈیموکریٹک فورسز یا ایس ڈی ایف کے 30,000 جنگجو بھی اس مہم کے لیے تعینات ہیں۔ امریکی حکام کا اندازہ ہے کہ رقہ میں نام نہاد دولت اسلامیہ کے 3,000 سے 5,000 جنگجو ہو سکتے ہیں۔ رقہ کی تازہ صورتحال میں میں نے بھارتی دفاعی تجزیہ کار اور مشرق وسطی کے امور پر گرفت رکھنے والے صحافی قمر آغا سے بات کی۔
جس طرح کی رپورٹس آ رہی ہیں اس سے لگتا ہے کہ یہ کافی قریب پہنچتے جا رہے ہیں۔ ایک طرف سے تو سیریا کی فوجیں ہیں، تو دوسری طرف امریکن کے جو ان کے ٹروپس ہیں وہاں پہ، جو لوکل گروپس ہیں ان کو سپورٹ کر رہے ہیں، تو دونوں طرف سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں اور میں سمجھتا ہوں مشکل ہوگا داعش کو رقہ کنٹرول کرنا آنے والے وقت میں، اس لیے کہ کئی طرف سے لگاتار حملے ہو رہے ہیں، کوشش ہے کہ کسی بھی صورت سے اس کے اوپر قبضہ بنانے کی، اور کچھ تھوڑا سا تال میل بھی دکھائی دے رہا ہے رشین اور امریکن اسٹریٹجی میں جو ہے وہاں پہ اس کو چل کے، اس لیے کہ ایک دوسرے کے اوپر اٹیک کرتے ہوئے نظر نہیں آ رہے۔
رقہ سن 2013 سے نام نہاد دولت اسلامیہ یا داعش کا مرکز بنا رہا، دولت اسلامیہ اس کو اپنا دارالخلافہ قرار دیتی رہی، تو اب شامی افواج وہاں کس طرح داخل ہو سکی ہیں، کیا حکمت عملی انہوں نے اختیار کی ہوگی؟
دیکھیے، حکمت عملی ابھی کوئی، اگر اس کو کنٹرول کرنا یہ ایک بہت لمبا پروسیس ہوگا، آپس میں بھی ان کو طے کرنا پڑے گا، اس لیے کہ دو اپوزٹ گروپس ہیں، ایک طرف امریکن بیکڈ گروپ ہے تو دوسری طرف رشین بیکڈ گروپ ہے، تو یہ ابھی جلدی ہوگا کہنا کہ کیا حکمت عملی ہوگی، اور کافی وقفہ لگے گا اس کے اوپر پوری طریقے سے کنٹرول کر لینے کے لیے، اس لیے کہ وہاں پہ چاروں طرف مائنس ہوں گی، ابھی بھی ہیں، ان کو کلیئر کرنا، پھر وہاں پہ کسی ایک پولیٹیکل سیٹلمنٹ کی ضرورت ہوگی، وہ بھی ابھی نہیں دکھائی دے رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ طے بات ہے کہ داعش کے لیے مشکل ہو رہی ہے، اس لیے کہ داعش کے اوپر تقریباً چاروں طرف سے اٹیک ہو رہا ہے۔ عراق میں بھی ہم دیکھ رہے ہیں فالوجہ، اور دوسری طرف موصل میں لگاتار پریشر بڑھ رہا ہے، اور پھر ادھر رقہ کے اوپر پریشر بڑھ رہا ہے، تو ان کے لیے مشکل ہو رہی ہے کہ لگاتار اتنے گروپ سے لڑائی لڑنا، اس لیے کہ نمبر بھی کم ہو گئے، ان کے بہت سے جو ان کے کمانڈرز تھے وہ بھاگ گئے ہیں، چھوڑ کے ان کو انہیں لیبیا چلے گئے ہیں، رپورٹس آئی تھی، اور کچھ دوسری جگہوں پہ ہیں، پھر ان کے لیے سپلائی لائن کا بھی مینٹین کرنا مشکل ہو رہا ہے۔
قبر آغا صاحب، خود رقہ کی اپنی جغرافیائی اہمیت کیا سمجھتے ہیں آپ؟
دیکھیے، بیچ میں ہے، کافی امپورٹنٹ لوکیشن ہے، اسی لیے اس کو انہوں نے اپنا دارالسلطنت بنایا تھا، اور یہاں ان کو سپورٹ لوکل بھی کافی حاصل تھی جیسا کہ وہ کہتے تھے۔
تو اگر شام کی فوج داعش کو پسپا کر دیتی ہے، رقہ پر قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے، تو ان کا آئندہ لائے عمل کیا ہو سکتا ہے؟
حاصل تھی جیسا کہ وہ کہتے تھے.
تو اگر شام کی فوج داعش کو پسپا کر دیتی ہے, رقا پر قبضہ حاصل کرنے میں کامیاب ہو جاتی ہے, تو ان کا آئندہ لاعمل کیا ہو سکتا ہے؟ پھر
وہاں پہ جا کے پورے چاروں طرف سے رستے سیکیور کرنا تو ایک بڑی بات ہوگی. وہاں پہ ابھی اتنا آسان بھی نہیں کہ پوری طرح سے ہٹا دیں. ایک ڈیم بھی ہے وہاں کے اوپر, اس ڈیم کا بھی ہے طبقہ ڈیم جس کو کہتے ہیں اب, جہاں پہ اسد لیک کے نام سے جانا بھی جاتا ہے. وہ بھی ایک, اس کو بھی وہاں پہ اس کے پاس میں ایک ایئر بیس وغیرہ بھی ہے. تو اس طرح سے بہت سی چیزیں ہیں. کیا ہوگا یہ بہت جلدی ہے ابھی کہنا. پہلی ان کی جو اسٹریٹجی ہے جو نظر آتی ہے وہ یہ ہے کہ کسی بھی صورت سے داعش کو وہاں سے ہٹا دیا جائے, اور اس کے اوپر ایک کسی طرح کا ایک انڈرسٹینڈنگ امریکن سے بھی نظر آتی ہے. اس لیے مجھ کو لگتا ہے کہ خالی تو یہ کرا لیں گے, اس کے بعد پھر ان کو طے کرنا پڑے گا وہ پیس پروسیس میں جا کے مسئلہ, جب جنیوا پہنچیں گے اور پھر اس کے بعد وہاں پہ بہت سی چیزیں. اس لیے کہ یہ بھی ہو سکتا ہے بعد میں کہ سیرین فورسز کی وہاں پہ جو ڈیموکریٹک گروپس ہیں, سیرین ڈیموکریٹک فورسز جن کو کہتے ہیں, ان سے بھی کلیشز ہو سکتے ہیں آنے والے وقت میں. تو اس طریقے سے الیپو میں بھی ان کا انہوں نے پریشر بنایا ہے, وہاں پہ النصرا فرنٹ کافی ایکٹیو ہے. تو یہ ایک لمبی لڑائی ہے, یہ محض شہر پہ قبضہ کر لینے سے کام نہیں بنے گا, اس کے بعد بہت سی چیزیں ہیں.
شام کی افواج رقہ میں صورتحال کا تجزیہ کر رہے تھے بھارت میں مقیم دفاعی تجزیہ کار اور صحافی قمر آغا. بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر نے کہا ہے کہ خیر سگالی اور مذاکرات کا جو موقع بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے پاکستان کو فراہم کیا تھا, دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے پاکستان کے خلوص سے متعلق شکوک اور شبہات کی وجہ سے وہ ضائع ہو رہا ہے. پاکستانی اور بھارتی ذرائع ابلاغ کے مطابق وزیر دفاع منوہر پاریکر کا کہنا تھا کہ پاکستان نے برے دہشت گردوں کے خلاف تو کارروائی کی, لیکن اچھے دہشت گردوں کو افغانستان اور بھارت پر حملوں کی کھلی چھٹی دے دی. منوہر پاریکر کا بیان پٹھان کوٹ حملے کی تحقیقات کرنے والے بھارتی ادارے نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سربراہ شرد کمار کے بیان کے عین ایک روز بعد آیا, جس میں شرد کمار کا کہنا تھا کہ پاکستان اس ایئر بیس پر حملے میں ملوث نہیں تھا. بھارتی وزیر خارجہ نے الزام لگایا تھا کہ پٹھان کوٹ کے حملہ آور پاکستان سے آئے تھے, جنہیں پاکستان کی پشت پناہی حاصل تھی. میں نے دلی میں اپنے ساتھی سہیل حلیم سے پوچھا کہ منوہر پاریکر نے اصل میں کہا کیا ہے.
جعفر, منوہر پاریکر سنگاپور گئے ہیں, وہاں ایک بین حکومتی کانفرنس ہو رہی ہے جس سے خطاب کرتے ہوئے انہوں نے دو تین اہم باتیں کہیں. ایک تو یہ کہ گزشتہ دسمبر جب وزیر اعظم نریندر مودی نواز شریف کی دعوت پر پاکستان گئے تھے تو انہوں نے ایک ونڈو آف اپرچونیٹی کھولی تھی, یعنی کہ ایک موقع یہ پیدا ہوا تھا کہ دونوں ملکوں کے تعلقات استوار ہو سکیں اور جو ایک تلخی پیدا ہو گئی تھی گزشتہ دو تین برسوں میں اس کو کم کیا جا سکے. تو منوہر پاریکر کا اب یہ کہنا ہے کہ پٹھان کوٹ پر حملے کی تفتیش میں جس رفتار سے پیش رفت ہونی چاہیے تھی وہ نہیں ہوئی ہے, اور اس وجہ سے اب وہ ونڈو آف اپرچونیٹی آہستہ آہستہ بند ہو رہی ہے, یعنی کہ وہ موقع جو تعلقات کو بہتر کرنے کا تھا آہستہ آہستہ ختم ہو رہا ہے.
اس سے پہلے بھی بعض سرکاری حلقوں کی طرف سے اس طرح کی باتیں سامنے آتی رہی ہیں, تو کیا یہ سمجھ لیا جائے کہ وہ موقع جو پیدا ہوا تھا, یعنی باہمی اعتماد کی جو فضا بننے جا رہی تھی, اس کے امکانات اب معدوم یا ختم ہوتے جا رہے ہیں؟
دیکھیے جعفر, جہاں تک سفارتکاری کا سوال ہے تو اس میں یہ جو سو کالڈ ونڈوز آف اپرچونیٹی ہوتی ہیں, جو مواقع ہوتے ہیں, کبھی ختم نہیں ہوا کرتے, اور اسے ایک طرح کے سفارتی پریشر کے طور پر دیکھا جانا چاہیے, کیونکہ انہوں نے ایک خاص طور پر جس فورم کا انتخاب کو شانگری لا ڈائلاگ کہتے ہیں وہاں پر انہوں نے یہ بات کہی سیکیورٹی کے حوالے سے. تو میں اس کو وسیع تر تناظر میں یہ کہوں گا کہ یہ ایک طرح کا ڈپلومیٹک پریشر یا سفارتی دباؤ ہے, لیکن یہ بات اپنی جگہ ہے کہ انڈین گورنمنٹ, حکومت ہند اس بات سے کافی مایوس ہے کہ جس رفتار سے اسے یہ توقع تھی کہ پٹھان کوٹ پر حملے کی تفتیش میں پیش رفت ہوگی وہ نہیں ہوئی, اور خاص طور پر اس کی ایک مثال منوہر پاریکر نے بھی دی جب انہوں نے کہا کہ پاکستان سے ایک اسپیشل انویسٹیگیشن ٹیم انڈیا آئی تھی, اس کو پٹھان کوٹ کا دورہ بھی کرایا گیا اور اس کو تمام وہ دستاویزات اور ثبوت فراہم کیے گئے جو انڈین انویسٹیگیٹرز یا تفتیش کاروں کے پاس تھے, لیکن این آئی اے نے جو انڈیا کی جو نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی ہے وہ بھی پاکستان جانا چاہتی ہے, اور اس کی خواہش ہے کہ وہ جیش محمد کے سربراہ مولانا مسعود اظہر سے بات چیت کرے, ان سے پوچھ گچھ کرے اس پورے معاملے میں ان کے کردار کے بارے میں, لیکن اس ٹیم کو ابھی پاکستان جانے کی اجازت نہیں دی گئی ہے.
لیکن سہیل, حال ہی میں این آئی اے یا نیشنل انویسٹیگیشن ایجنسی کے سربراہ شرد کمار کا ایک بیان سامنے آیا جس میں انہوں نے کہا کہ پاکستان سرکاری طور پر پٹھان کوٹ کے حملے میں ملوث نہیں تھا, اس بات کا کیا مطلب لیا جا رہا ہے وہاں بھارت میں؟
دیکھیے, جہاں تک شرد کمار کا سوال ہے وہ اپنے اس بیان سے پیچھے ہٹ گئے ہیں, اور ان کا اب یہ کہنا ہے کہ انہوں نے ایسی بات نہیں کہی تھی.
سہیل، بھارتی وزیر دفاع آپ کے پاکستان سے متعلق اس حالیہ بیان کو بھارتی ذرائع ابلاغ میں کیسے دیکھ رہے ہیں لوگ؟
یہ ایک کنٹینیوٹی ہے، تسلسل ہے انڈیا کے نظریے میں، اور وہ یہ ہے کہ جب تک پٹھانکوٹ پر حملے کی تفتیش میں کوئی ٹھوس پیش رفت نہیں ہوتی اور جب تک ممبئی پر حملوں کے لیے جو لوگ ذمہ دار تھے انہیں کیسے کردار تک نہیں پہنچایا جاتا، بات چیت اس رفتار سے کم آگے نہیں بڑھ سکتی جس رفتار سے تعلقات کو بہتر کرنے کے لیے بڑھنی چاہیے۔ اور یہی بات اکثر و بیشتر ہندوستان میں اداریوں میں بھی لکھی جاتی ہے اور اسی تناظر میں اس خبر کو بھی پیش کیا گیا ہے۔
بھارتی وزیر دفاع منوہر پاریکر کا یہ بیان کہ پاکستان خیر سگالی اور مذاکرات کا موقع ضائع کر رہا ہے۔ تفصیلات بتا رہے تھے دلی سے ہمارے ساتھی سہیل حلیم۔ اگر آپ یہ تفصیلات اپنی سہولت کے مطابق پھر سے پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com پر آ سکتے ہیں۔ bbcurdu.com کی فی الحال شہ سرخی ہے محمد علی کے جنازے میں دنیا بھر کو شرکت کی دعوت، سیر بھی نبی جاری ہے۔
بی بی سی کے ساتھ
قوم آپ کے محنت کا جواب اس انداز میں دے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے۔ یہ کرکٹ ہے۔
اپنی آرا، مسائل اور سوال ہمیں بھیجیے، انہیں جمعرات کو ہفتے وار سلسلے آپ کی بات میں شامل کیا جائے گا۔
ایسے حکمران جس طرح ہمارا جنرل صاحب آیا ہے۔
میرا نواز شریف اور رائل شریف اور
اپنی رائے بھیجیے ٹویٹر، فیس بک اور آڈیو بوم کے ذریعے بی بی سی اردو کو۔
میری سوال یہ ہے کہ وسط اللہ خان کی بات سے
آپ ماضی کی طرح ہمارے ٹول فری نمبر کے ذریعے بھی پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں۔ نمبر ہے 0800-222-75۔ موبائل فون سے اس نمبر پر کال مفت نہیں ہوگی۔ پاکستان سے باہر کے سامعین آپ کی بات میں شامل ہونے کے لیے 0092-5126-111-39 پر کال کر سکتے ہیں۔
کھیل کی خبریں سنتے ہیں سبا ناز کے ساتھ۔
انگلینڈ کے خلاف 4 ٹیسٹ میچز کی سیریز کے لیے 17 رکنی پاکستانی اسکواڈ کا اعلان ہو گیا ہے۔ یہ اعلان چیف سلیکٹر انضمام الحق نے لاہور میں پریس کانفرنس کے دوران کیا۔
مصباح الحق کیپٹن، فاسٹ بالرز 5 رکھے ہیں جی، محمد عامر، راحت علی، عمران خان، وہاب ریاض اور سہیل خان، اور اسپنر 2 ہیں، یاسر شاہ اور ذوالفقار بابر۔ وکٹ کیپر ہیں جی سرفراز احمد اور محمد رضوان۔ ہمارا کوچ مکی آرتھر سے مشاورت کی ہم نے اس چیز کی، یہ جی الحمدللہ یعنی ٹیم بنائی ہے ہم نے۔
محمد عامر کا نام فاسٹ بالرز میں شامل ہے لیکن ان کی ٹیم میں شمولیت ویزے سے مشروط ہے۔ جاپان میں مقیم پاکستانی نژاد جوٹو کے کھلاڑی شاہ حسین شاہ نے انڈر 100 کے جی کیٹیگری کے لیے ریو اولمپکس کے مقابلوں کے لیے کوالیفائی کر لیا ہے۔ وہ جوڈو کے واحد پاکستانی کھلاڑی ہیں جنہوں نے اس سال اولمپکس کے لیے کوالیفائی کیا ہے۔ فرینچ اوپن ٹینس ٹورنامنٹ میں خواتین کے ڈبلز مقابلوں کا ٹائٹل فرانس کی کیرولائن گارسیا اور کرسٹینا میلادینوویچ نے جیت لیا ہے۔ فائنل میں انہوں نے روسی جوڑی یکیٹرینا مکاروا اور ایلینا ویزنینا کو شکست دی۔ اسی ٹورنامنٹ میں مردوں کے سنگلز مقابلوں کا فائنل برطانوی ٹینس پلیئر اینڈی مرے اور ٹاپ سیڈ نوواک جوکووچ کے درمیان ہے۔ مرے پہلے برطانوی پلیئر ہیں جو 1937 کے بعد پہلی بار فرینچ اوپن کے فائنل میں پہنچے ہیں، جبکہ جوکووچ نے چوتھی بار فرینچ اوپن کے فائنل میں کوالیفائی کیا ہے۔ مڈل ویٹ باکسنگ چیمپئن لیام سمتھ نے کامیابی سے اپنے اعزاز کا دفاع کیا اور لیورپول کے باکسر پریڈراگ ریڈوسیٹوچ کو دوسرے ہی راؤنڈ میں ناک آؤٹ کر دیا۔ یہ ان کے کیریئر کی 13th ناک آؤٹ فتح تھی، جس نے ان کے ناقابل شکست رہنے کے ریکارڈ کو مسلسل 23th جیت تک پہنچا دیا۔ یورپین چیمپئن شپ کوالیفائنگ راؤنڈ میں انگلینڈ کی خواتین فٹ بال ٹیم نے سربیا کو 7-0 سے ہرا کر گروپ میں دوسری پوزیشن حاصل کر لی ہے۔
کھیل کی خبریں آپ نے سبا ناز سے سنی، سیر بھی آپ بی بی سی اردو سروس سے سن رہے ہیں۔ کھیل کی ایک تازہ خبر ہم بھی آپ کو بتائیں کہ ٹینس کے عالمی مقابلے فرینچ اوپن میں مردوں کا فائنل میچ جاری ہے۔ برطانیہ کے اینڈی مرے نے پہلا سیٹ 6-3 سے جیت لیا ہے، لیکن دوسرا اور تیسرا سیٹ سربیا کے کھلاڑی نوواک جوکووچ جیت رہے ہیں۔ کانٹے کا مقابلہ ابھی جاری ہے، لیکن پہلے خبروں پر ایک نظر ڈالتے ہیں عبداللہ فاروقی کے ساتھ۔
بنگلہ دیش میں عسکری پسندوں کے خلاف متحرک پولیس آفیسر کی اہلیہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا ہے، جبکہ ایک اور واقعے میں ایک عیسائی دکاندار کو نامعلوم افراد نے کلہاڑیوں کے وار سے ہلاک کر دیا ہے۔ جاپان کے شہر ٹوکیو میں ایک بڑے مظاہرے میں لوگ وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ اور اس قانون کو منسوخ کرنے کے مطالبات کر رہے ہیں جن کی روح سے جاپانی فوجی بیرون ملک جنگوں میں حصہ لے سکیں گے۔ افغانستان سے تازہ اطلاعات کے مطابق دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک بم حملے میں ممبر پارلیمان شیر والی وردک ہلاک ہو گئے ہیں۔ یہ بم ان کے گھر کے باہر نصب کیا گیا تھا۔ آج صبح صوبہ لوگر کی ایک عدالت میں ہونے والے تین خودکش حملوں میں 7 افراد ہلاک ہو گئے تھے۔ مغربی افریقہ میں رہنما ایک فورس تشکیل دینے کے بارے میں غور کر رہے ہیں جو مالی، آئیوری کوسٹ، برکینا فاسو اور نائجیریا میں شدت پسندی کا مقابلہ کر سکے۔ یہ بی بی سی اردو سروس ہے۔
خبروں کا خلاصہ آپ نے عبداللہ فاروقی سے سنا۔ سیربین میں آگے بڑھتے ہیں، بات امریکہ اور چین کی۔ امریکہ اور چین کے درمیان سمندری حدود کے معاملے پر کشیدگی بڑھ رہی ہے۔ امریکہ چین کی سمندری حدود سے باہر کی کاروائیوں پر تشویش ظاہر کر رہا ہے۔ نامہ نگاروں کے مراسلوں کی تفصیلات کے ساتھ نازیہ گلزار۔
بیجنگ اس تمام سمندری علاقے پر اپنی ملکیت کا دعوے دار ہے، جہاں سے ہر سال $5 کھرب کے تجارتی سامان کی نقل و حمل ہوتی ہے۔ چین کی طرف سے اس خطے میں تعمیر کیے جانے والے مصنوعی جزیروں پر فضائی پٹی کی تعمیر اور فوجی ساز و سامان کی تنصیب کی وجہ سے خطے کے دیگر ممالک اور امریکہ کو بھی تشویش ہے، جس میں سمندری آمد و رفت کی آزادی میں رکاوٹوں کے خدشے کا بھی اظہار کیا جا رہا ہے۔ امریکہ کے وزیر خارجہ جان کیری نے منگولیا میں نامہ نگاروں سے گفتگو میں کہا کہ چین کا یہ اقدام خطے میں عدم استحکام کا باعث بنے گا۔
بحیرہ جنوبی چین میں چین کی طرف سے فضائی دفاعی علاقے قائم کرنے کے کسی بھی اقدام کو ہم اشتعال انگیز اور عدم استحکام کا موجب سمجھیں گے، جو چین اور دوسرے ایشیائی ممالک کے درمیان کشیدگی میں اضافہ کرے گا اور چین کے اس عہد پر سوال آئے گا، جس میں انہوں نے جنوبی بحیرہ چین کے علاقائی تنازعات کو سیاسی طور پر منظم کرنے کا وعدہ کیا تھا۔
امریکی وزیر دفاع ایش کارٹر نے گزشتہ روز سنگاپور میں سلامتی کی بین الاقوامی کانفرنس میں وزرائے دفاع اور سلامتی کے امور کے مبصرین کو مخاطب کرتے ہوئے کہا تھا کہ چین کی کارروائیوں سے متعلق تشویش بڑھتی جا رہی ہے، اور اگر چین بحیرہ جنوبی چین کے متنازع جزیروں میں اپنی اشتعال انگیز کارروائیاں جاری رکھے گا تو وہ ایک دیوار بنا کر خود کو تنہا کر لے گا۔ جبکہ چینی فوج کے ترجمان ایڈمرل سن یانگو نے امریکہ کی جانب سے کی جانے والی تنقید کو رد کرتے ہوئے کہا کہ چین ماضی میں بھی تنہا نہیں تھا اور اب بھی نہیں، اور نہ ہی مستقبل میں اسے تنہا کیا جا سکتا ہے۔ انہوں نے مزید کہا،
ہم کوئی مشکل پیدا نہیں کریں گے اور نہ ہی ہمیں کسی مشکل کا خوف ہے۔ چین نتائج کو برداشت نہیں کرے گا اور نہ ہی اپنی خود مختاری اور علاقائی سلامتی پر کسی قسم کی خلاف ورزی کو برداشت کرے گا۔
سنگاپور میں سلامتی کی بین الاقوامی کانفرنس کے موقع پر چینی عہدیداروں نے ایک بار پھر چین کے اس دیرینہ موقف کو دہرایا کہ اس طرح کے تنازعات ملکوں کے درمیان باہمی بات چیت کے ذریعے حل ہونے چاہیے۔ چین کے علاوہ بحیرہ چین کے اس متنازع خطے پر فلپائن اور ویتنام بھی ملکیت کا دعویٰ کرتے ہیں، جبکہ قدرتی وسائل سے مالا مال اس خطے کے مختلف حصوں پر کل 6 ملک ملکیت کے دعوے دار ہیں۔
نامہ نگاروں کے مراسلوں کا خلاصہ آپ نے نازیہ گلزار سے سنا۔ مشہور زمانہ امریکی باکسر محمد علی سے متعلق تعزیتی بیان دینے پر امریکہ کی ریپبلکن پارٹی کے صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ پر زبردست تنقید ہو رہی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ پر مسلمان مخالف بیانات دینے کے الزامات لگتے رہے ہیں۔ نیویارک سے سلیم رضوی۔
باکسنگ کے بادشاہ محمد علی اور امریکی بزنس مین ڈونلڈ ٹرمپ کی پرانی دوستی رہی ہے، لیکن سنیچر کے روز جب ڈونلڈ ٹرمپ نے محمد علی کی وفات پر تعزیتی بیان والا ٹویٹ کیا تو ان پر تنقید کی بوچھار ہو گئی۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے اپنی ٹویٹ میں لکھا تھا کہ محمد علی 74 برس کی عمر میں انتقال کر گئے، وہ ایک عظیم چیمپئن تھے اور ایک بہترین انسان تھے، ان کی کمی سبھی کو محسوس ہوگی۔ لیکن اس ٹویٹ کے جواب میں ڈونلڈ ٹرمپ کو اسی لیے تنقید کا نشانہ بنایا جا رہا ہے کیونکہ انہوں نے پچھلے سال سین برنارڈینو کے دہشت گرد حملے کے بعد ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ امریکہ میں مسلمانوں کے داخلے پر عارضی پابندی لگائی جانی چاہیے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے ایک امریکی ٹی وی سے انٹرویو میں کہا کہ یہ بہت بہترین بات ہے کہ محمد علی ایک عظیم انسان کے ساتھ ساتھ ایک مسلمان بھی تھے۔
But Muhammad certainly was one of the great people of the world, and
ٹرمپ کا کہنا تھا کہ وہ کئی مسلمانوں کو جانتے ہیں اور وہ بہترین لوگ ہیں۔ مسلمانوں پر پابندی لگائے جانے والے ٹرمپ کے بیان کے بعد جاری کیے گئے محمد علی کے بیان میں ٹرمپ پر تنقید کے بارے میں سوال کے جواب میں ٹرمپ نے کہا کہ انہیں نہیں لگتا کہ محمد علی ان کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ محمد علی نے اپنے بیان میں لکھا تھا کہ سیاسی لیڈران کو اپنے مرتبے کا استعمال کر کے اسلام کے بارے میں آگہی بڑھانی چاہیے۔ محمد علی نے اپنے بیان میں دہشت گردوں کی سخت تنقید بھی کی تھی۔ صدارتی انتخابات کی دوڑ میں ڈیموکریٹک پارٹی کی دعویداری کے ایک امیدوار برنی سینڈرز نے ایک انتخابی جلسے میں کہا،
ٹو آل آف ڈونلڈ ٹرمپ سپورٹرز ہو تھنک اٹ از اپروپریٹ ٹو ٹیل اس دیٹ دے لو محمد علی بٹ دے ہیٹ مسلمز،
میں ڈونلڈ ٹرمپ کے حمایتیوں سے یہ کہنا چاہتا ہوں جو یہ سمجھتے ہیں کہ یہ صحیح ہے کہ محمد علی سے تو محبت سے پیش آئیں لیکن مسلمانوں سے نفرت کریں، تو یہ سمجھ لیں کہ محمد علی بڑے مذہبی مسلمان تھے اور وہ اپنے مذہب کو بہت سنجیدگی سے لیتے تھے۔ یہ تھے برنی سینڈرز کے الفاظ۔ اسی طرح ڈیموکریٹک پارٹی کی صدارتی امیدواری کی مضبوط دعویدار ہلری کلنٹن بھی ڈونلڈ ٹرمپ کو مسلمانوں کے خلاف مبینہ طور پر نفرت انگیز بیانات کے لیے تنقید کا نشانہ بناتی رہتی ہیں، لیکن ڈونلڈ ٹرمپ کہتے ہیں کہ وہ سارے مسلمانوں کے خلاف نہیں ہیں بلکہ صرف دہشت گردوں کی مخالفت کرتے ہیں۔ سلیم رضوی، نیو یارک۔
آپ اتوار کو ہمارے ساتھی وسعت اللہ خان کا ریڈیو کالم بات سے بات سنتے ہیں، آج ہم آپ کو وہ نہیں سنوا پائیں گے، ہماری معذرت قبول کریں، لیکن اگر آپ وہ پڑھنا چاہیں تو bbcurdu.com کے صفحات پر بات سے بات پڑھ سکتے ہیں۔ پاکستان کے صوبہ بلوچستان کی قوم پرست جماعت نیشنل موومنٹ نے دعویٰ کیا ہے کہ گزشتہ ماہ بلوچستان کے مختلف علاقوں میں قانون نافذ کرنے والے اداروں کی کارروائیوں میں 21 عام شہری ہلاک اور 114 جبری لاپتہ ہوئے، لیکن سرکاری حکام نے بلوچ نیشنل موومنٹ کا یہ دعویٰ مسترد کر دیا ہے۔ کوئٹہ سے محمد کاظم۔
بلوچ نیشنل موومنٹ کی جانب سے میڈیا کو جاری کیے جانے والے بیان کے مطابق چند روز بیشتر سیکورٹی فورسز نے تم کے علاقے گومازی میں آپریشن کیا۔ بیان میں الزام عائد کیا گیا ہے کہ آپریشن کے دوران متعدد گھروں کو نظر آتش کرنے کے علاوہ وہاں کے مکینوں پر تشدد کیا گیا۔ بیان کے مطابق تم کے علاقے پل آباد کے علاوہ زرین بک کے علاقوں سے مجموعی طور پر 9 عام شہریوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ بی این ایم نے دعویٰ کیا ہے کہ مئی کے مہینے میں مجموعی طور پر بلوچستان کے مختلف علاقوں میں 64 فوجی آپریشن کیے گئے، جن میں 114 عام بلوچوں کو جبری طور پر لاپتہ کیا گیا۔ بیان میں بھی الزام عائد کیا گیا ہے کہ ان آپریشنوں کے علاوہ دوران حراست 21 عام شہریوں کو ہلاک بھی کیا گیا۔ تام جب فون پر ان الزامات پر حکومت کا رد عمل جاننے کے لیے بلوچستان حکومت کے ترجمان انوار اللہ کاکڑ سے رابطہ کیا گیا تو انہوں نے فوجی آپریشن اور لوگوں کو جبری طور پر لاپتہ کرنے کے الزام کو سختی سے مسترد کیا۔
جو اریسٹ ہیں، جو لافل اریسٹ ہیں، اس اریسٹ کے پروسیس کو بھی یہ کنٹروورشل بنانے کے لیے اس کو مسنگ اور انفورس ڈسپلینز کی کیٹیگری میں ڈالنے کی کوشش کر۔
انوار اللہ کاکڑ کا کہنا تھا کہ جب حکومتی عملداری کو قائم کرنے کی کوششوں کے دوران سیکورٹی فورسز پر حملے ہوتے ہیں تو جوابی کارروائی میں جو لوگ مارے جاتے ہیں ان علاقتوں کو متنازع بنانے کے لیے ایسی تنظیمیں ان کو ماورا عدالت قتل قرار دیتی ہیں۔ محمد کاظم، بی بی سی، کوئٹہ۔
اب یہاں بلوچستان سے چلتے ہیں پاکستان کے صوبہ خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور، جہاں پانی کو پہلی مرتبہ پولیو کے وائرس سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ تفصیل کے ساتھ رفعت اللہ اورگزئی۔
خیبر پختونخوا میں انسداد پولیو کے لیے قائم ایمرجنسی سینٹر کے صوبائی افسر ڈاکٹر محمد اکرم شاہ نے بی بی سی کو بتایا کہ پشاور میں گزشتہ کچھ عرصہ سے گٹر کے پانی میں مسلسل پولیو وائرس کی موجودگی ثابت ہوتی رہی ہے، لیکن رواں سال اپریل کے مہینے سے پشاور کا پانی پولیو وائرس سے پاک قرار دیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا،
لڑما اور ڈانڈو پل جو ہے تو یہ تقریباً گزشتہ سال نومبر اکتوبر سے یہ مسلسل نیگیٹو چلا آ رہا ہے۔ ایک شاہین مسلم ٹاؤن کا جو سیمپلنگ سائٹ تھا ہمارا، جس میں تقریباً کوئی 17 یونین کونسل کے ڈائریکٹلی یا انڈائریکٹلی ڈرین کر رہے ہیں، تو یہ سائٹ نومبر کے بعد سے مسلسل یہ پازیٹیو آ رہی تھی اور اس میں سے ورلڈ پولیو وائرس کی آئسولیشن ہو رہی تھی۔ اب یہ اپریل میں فرسٹ ٹائم مطلب ہے کہ یہ نیگیٹو آیا ہے، اور بلکہ یہ صرف ہمارے لیے نہیں، اس وقت پورے پاکستان میں کوئی بھی انوائرمنٹل سیمپل جہاں بھی سیوریج اٹھایا گیا تھا، پورے پاکستان میں کہیں پر بھی سیوریج کے پانی میں پولیو کا وائرس نہیں پایا گیا ہے، لیکن ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ مکمل طور پہ اس کا خاتمہ ہو گیا۔
ایک سوال کے جواب میں سرکاری اہلکار کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا اور فاٹا میں گزشتہ سالوں کے مقابلے میں پولیو کے کیسز میں کافی حد تک کمی آئی ہے۔
جب آپ کے کیسز کم ہونا شروع ہو جاتے ہیں، جب آپ کے انوائرمنٹ میں سے وائرس نکلنا اس کے وہ کم ہو جاتے ہیں اس کی پرسنٹیج، تو یہ ایک ہی بات کی جانب اشارہ کرتے ہیں کہ ہمارے جو بچے ہیں تو ان کی امیونٹی بڑھ رہی ہے۔ اس کا ایک ہی مطلب ہوتا ہے کہ آپ کا پروگرام اس وقت تقریباً ہر بچے تک پہنچ رہا ہے, چاہے وہ ریفیوزل فیملیز تھی, چاہے وہ ایسے ایریاز تھے جو انیکسیسیبل تھے, لیکن ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن, پاکستان آرمی, پولیس ڈپارٹمنٹ اور ساتھ میں جو لوکل گورنمنٹ ایون اب انوالو ہوئی ہے, کمیونٹی کی جانب سے ریسیپشن بڑھی ہے, تو ان ساری چیزیں ملا کے وہ جو بچوں تک ہماری پہنچ ہے الحمدللہ اس وقت گزشتہ سال کے مقابلے میں اگر ہم دیکھیں تو ہماری وہ پہنچ بچوں تک بڑھ رہی ہے.
خیال رہے کہ خیبر پختونخوا میں گزشتہ کچھ عرصے سے حکومت نے پولیو سے انکار کرنے والے والدین کے خلاف کارروائی کا آغاز کیا ہے, جس سے انکاری والدین کی تعداد میں کافی حد تک کمی واقع ہوئی ہے. رفعت اللہ اورگزئی, بی بی سی, پشاور.
اب وقت ہوا ہے آپ کے خطوط پر مبنی سلسلے آپ کا خط ملا کا.
سامعین کی ڈاک پر مبنی پروگرام پیش خدمت ہے آپ کا خط ملا. سب سننے والوں کو عارف بغار کا سلام پہنچے
اور میں ہوں نگار صدیقی, میرا بھی سلام قبول کیجیے. بستی برارہ ضلع ملتان سے ہمارے پرانے کرم فرما محمد اسلم آرزو لکھتے ہیں, اگر ہمارے ملک کے سرمایہ دار پوری زکوٰۃ ادا کریں, عشر کی ادائیگی میں بخل سے کام نہ لیں, بجلی اور گیس کی چوری بند کر کے پورے بل ادا کریں اور انکم ٹیکس کی ادائیگی میں کوئی ہیر پھیر نہ کریں تو ہمارے ملک کی قسمت پلٹ جائے اور ہمیں گلیوں میں کوئی فقیر بھیک مانگتا ہوا نظر نہ آئے. ویسے تو یہ ایک بیان حقیقت ہے, لیکن جس انداز میں اس حقیقت کو آپ کے ساتھی وسعت اللہ خان نے اپنے ریڈیو کالم میں بیان کیا اس سے سننے والوں کے 14 طبق روشن ہو گئے. وسعت اللہ نے جنرل مشرف کے ملک چھوڑنے پر کوئی بھرپور تبصرہ نہیں کیا, لیکن بی بی سی اردو سروس نے بہت پہلے پیش گوئی کر دی تھی کہ فوج کبھی اپنے کسی جرنیل کو تختہ تار تک نہیں جانے دے گی. عدالتوں کے بارے میں کچھ کہنا تو خطرے سے خالی نہیں, کیونکہ توہین عدالت کا الزام لگ سکتا ہے, لیکن یہ حقیقت کسی سے پوشیدہ نہیں کہ سردار بگٹی کے قتل, بے نظیر بھٹو کے قتل اور لال مسجد کے قتل عام کا ایک ملزم ببانگ دوہل ملک سے فرار ہو گیا اور قانون کے رکھوالے دیکھتے رہ گئے. خط کے آخر میں آرزو صاحب نے رائے دی ہے کہ حقوق نسواں جیسے بل پاس کرنے سے معاشرے میں کوئی مثبت پیش رفت نہیں ہو سکتی, کیونکہ خواتین پر تشدد کرنے اور تیزاب پھینکنے والوں کے خلاف پہلے ہی سخت ترین قوانین موجود ہیں. اصل بات تو قانون پر عمل درآمد کی ہے.
آپ کے آخری جملے نے اس وسیع موضوع کے ٹھاٹھے مارتے سمندر کو ایک کوزے میں بند کر دیا جناب.
جی ہاں, قانون پہ قانون بنائے جانے کا کیا فائدہ اگر ان پر عمل نہ ہو.
مسئلے کے ایک اہم پہلو کی جانب توجہ دلانے کا شکریہ اسلم آرزو صاحب.
تو بڑھتے ہیں اگلے خط کی طرف جو کہ آیا ہے سرے پل افغانستان سے. فرمان اللہ صاحب لکھتے ہیں, سیربین کا وقت بڑھانے اور ٹی وی پر بی بی سی اردو سروس کا ایک مستقل چینل شروع کرنے کے بارے میں ایک مفصل خط ارسال کیا تھا. مصروفیت کے باعث میں بذات خود اس کا جواب نہ سن سکا, لیکن دوستوں نے بتایا کہ بہت مفصل جواب دیا گیا تھا اور کل وقت چینل شروع کرنے سے فی الوقت معذرت طلب کی گئی تھی. میں اس وقت پاکستان سے باہر ہوں, لیکن ٹی وی کا سیربین مسلسل دیکھ رہا ہوں. میں نے غور کیا ہے کہ پیر, منگل اور بدھ کو عالیہ ناز کی پروگرام پیش کرتی ہیں, جبکہ جمعرات اور جمعے کو یہ فریضہ آپ کے نشرکار خوش گفتار, شیریں دہن, زیبا سخن اور ماہر فن جناب شفیع نقی جامی ادا کرتے ہیں. ایک پرانے سامع اور نسبتاً نئے ناظر کے طور پر میں یہ سوال کرنا چاہتا ہوں کہ ٹی وی کا سیربین محض دو افراد تک محدود کیوں رکھا گیا ہے؟ ہم برسوں سے جن نشرکاروں کی آوازیں سن رہے ہیں اور جن کی تصوراتی شبیہیں ہم نے عرصہ دراز سے ذہن کے نگار خانے میں سجا رکھی ہیں, آخر ان پیشکاروں کو سلور سکرین پر کیوں نہیں لایا جا رہا؟
دیکھیے فرمان اللہ صاحب, آپ نے ہم لوگوں کی آوازیں سن کے جو فرضی صورتیں اپنے ذہن میں بنا رکھی ہیں وہ ہمیں بھی بہت عزیز ہیں. آپ کیوں چاہتے ہیں کہ ہم اپنے اصل چہرے لے کر آپ کے سامنے آ جائیں اور آپ کے تصور کی ساری فسونکاری خاک میں مل جائے؟
ویسے ان کا خط پڑھ کر ایک فلم کا نام یاد آ رہا ہے.
کون سی بھلا؟
تیری صورت میری آنکھیں.
اور مجھے وہ شعر یاد آ رہا ہے.
کون سا؟
تیری صورت سے نہیں ملتی کسی کی صورت, ہم جہاں میں تیری تصویر لیے پھرتے ہیں.
شعر و شاعری شروع ہو گئی تو بات کہیں کی کہیں چلی جائے گی. میرا خیال ہے اگلا خط پڑھا جائے.
بہت نیک خیال ہے.
ٹنڈو والا یار سے انور لوند لکھتے ہیں, میں پچھلے 20 برس سے آپ کے پروگرام باقاعدگی سے سن رہا ہوں, لیکن خط پہلی بار لکھ رہا ہوں.
ویلکم ٹو دا کلب انور صاحب.
لکھتے ہیں, شفیع نقی جامی, کاشف قمر اور جاوید سومرو میرے پسندیدہ نشرکار ہیں. میرا آپ سے سوال ہے کہ نیوزی لینڈ سے آگے کون سا ملک ہے, چلی یا میکسیکو؟
اوف, اتنا مشکل سوال, اس کا جواب ہم کہاں سے لائیں؟
جی ہاں, یہ تو کچھ ایسا ہی سوال ہے کہ ٹنڈولا یار سے آگے کون سا گاؤں ہے, شیخو پورا یا سانگڑ؟
انور صاحب, دنیا بھر کے ممالک سڑک کے کنارے لگے درختوں کی طرح تو نہیں ہے کہ ایک کے بعد دوسرے درخت کا نمبر آ جائے. اگر دنیا کے نقشے پہ آپ ایک نگاہ ڈالیں تو آپ پہ واضح ہو جائے گا کہ پانی کے وسیع ذخیرے پہ ٹکے ہوئے خشکی کے ٹکڑوں پر مختلف ممالک کس طرح چاروں طرف پھیلے ہوئے ہیں. یہ ممالک اومنی بس کے سٹاپس نہیں ہیں کہ ریگل سینما کے بعد چیئرنگ کراس آ جائے.
ویسے ہم نے انور صاحب کو مایوس کر دیا, انہوں نے تو شاید آج کا سوال کے لیے اپنا کوئسچن بھیجا تھا.
مایوسی تو ہمیں بھی بہت ہوئی ان کا سوال سن کر, لیکن چونکہ وہ 20 برس سے ہمارے لسنر ہیں اس لیے انہیں خالی ہاتھ تو نہیں لوٹا سکتے تھے.
اور ہمارا اگلا خط بھی ایک بہت پرانے لسنر کا ہے اور اتفاق سے انہوں نے بھی ایک سوال ارسال کیا ہے.
اچھا تو پڑھیے.
جیکب آباد سے اسلم بروہی لکھتے ہیں, سینما کے مستقبل کے بارے میں متضاد قسم کی آرا موصول ہوتی رہتی ہیں. کبھی ہمیں بتایا جاتا ہے کہ سینما کی موت واقع ہو چکی ہے کیونکہ سارا سینما سمٹ کے موبائل فون کی ڈبیا میں بند ہو چکا ہے. اب جیب سے فون نکال کر اسے فلمی کیمرے کے طور پر استعمال کیا جا سکتا ہے. فون کے اندر ہی اس کی ایڈیٹنگ بھی ہو سکتی ہے اور اندر ہی فون کی اسکرین پر اس فلم کی نمائش بھی ہو سکتی ہے. ان حالات میں سینما گھروں کی عمارات گرائی جا رہی ہیں, لیکن دوسری جانب یہ خبریں بھی آ رہی ہیں کہ ہر شہر میں نئے سینما گھر تعمیر ہو رہے ہیں. کیا آپ بتا سکتے ہیں کہ بڑے سائز کے سینما گھروں کا مستقبل کیا ہے؟
بڑے بڑے سینما گھر اور ان کا مستقبل, تو سامعین یہی ہے آج کا سوال. اسلم بروہی صاحب, 1907 میں پیرس میں ایک سینما گھر تعمیر ہوا تھا جس میں 5,000 لوگوں کو بیٹھنے کی گنجائش تھی اور یہ اپنے زمانے کا سب سے بڑا سینما ہال تھا. ظاہر ہے کہ اس وقت اس میں خاموش فلمیں ہی دکھائی جاتی تھیں. 1930 میں جب بولتی فلموں کا رواج عام ہو گیا تو اس سینما میں توسیع کر کے سیٹوں کی تعداد 6,200 کر دی گئی. یہ سینما 1972 تک چلتا رہا.
آج کل بھی دنیا میں بڑے بڑے سینما ہال موجود ہیں, جیسے نیو یارک کا راکسی سینما یا بھارت میں جے پور کا راج مندر سینما.
لیکن ایک سکرین والے بڑے بڑے سینما ہال اب بننے بند ہو گئے ہیں اور ان کی جگہ ملٹی پلیکس سینما نے لے لی ہے.
یعنی ایک ہی عمارت میں 10-12 چھوٹے چھوٹے ہال بنا دیے جاتے ہیں جن میں مختلف فلمیں چلتی ہیں.
ویسے بڑے بڑے ہال بھی بدستور موجود ہیں, لیکن وہاں اب آئی میکس کا چلن ہے. دنیا کی سب سے بڑی اسکرین اس وقت سڈنی کے ایک سینما میں نصب ہے جو کہ 110 فٹ لمبی اور 90 فٹ اونچی ہے.
ایسی اسکرین پر 3D فلم دیکھنے کا مزہ ہی اور ہے. یوں محسوس ہوتا ہے کہ آپ خود بھی فلمی منظر ہی کا ایک حصہ ہیں.
جی ہاں بالکل.
سامعین آپ بھی کوئی سوال کرنا چاہیں, فرمائش کرنا چاہیں, ہمارے کسی پروگرام پر تبصرہ کرنا چاہیں یا ہمیں کوئی مشورہ ارسال کرنا چاہیں تو ہمیں خط ضرور لکھیے. ہمارا پتہ ہے پوسٹ باکس 3101 اسلام آباد. اس کے ساتھ ہی آج کی نشست خاتمے کو پہنچی.
آئندہ اتوار کی شام پھر ملاقات ہوگی. تب تک کے لیے نگار صدیقی اور عارف وقار کو اجازت دیجیے.
آپ کا خط ملا, آپ سن رہے تھے عارف وقار کے ساتھ. اس ہفتے بھارت کی مقبول ہیروئن سناکشی سنہا کے زیر تکمیل فلم نور کے اس ٹریلر نے کھلبلی مچا دی جو پہلی بار سامنے آیا. فلم پاکستانی ناول صبا امتیاز کے تنزیہ ناول کراچی یو آر کلنگ می پر مبنی ہے. فلم میں ایک پاکستانی خاتون صحافی کی زندگی مزاحیہ انداز میں پیش کی گئی ہے, لیکن کتاب کو فلم بنانے تک کیا تبدیلیاں آئیں یہ سنتے ہیں ناول نگار صبا امتیاز کی اس گفتگو میں جو انہوں نے ہماری ساتھی فیفی ہارون سے کی.
صبا امتیاز, آن اے اسکیل آف 1 to 10 آپ کتنی ایکسائٹیڈ ہیں کہ آپ کی کتاب کراچی یو آر کلنگ می ایک فلم بنائی جا رہی ہے اور وہ بھی بالی ووڈ فلم ہے نور, جس میں سوناکشی سنہا کاسٹ ہوئی.
20
اچھا اتنی رکٹر اسکیل سے بہت آگے.
بالکل, ظاہر سی بات ہے انسان کہاں سوچتا ہے کہ آپ کتاب لکھیں گے اور پھر اس کے اوپر فلم بنے گی اور وہ بھی بالی ووڈ میں بنے گی, جو ظاہر سی بات ہے میں اور ہزاروں کروڑوں لوگ جو ہیں وہ بالی ووڈ کی فلمیں دیکھتے ہوئے بڑے ہوئے ہیں, اس کی ایک الگ ایکسائٹمنٹ ہے.
آپ کی ہیروئن جو ہے عائشہ ہے جو بالی ووڈ میں جا کے نور بن چکی ہے, اب کیونکہ ایک بالی ووڈ کی فلم بن رہی ہے تو کیا وہ گانے بھی گائیں گی اور وہ آئٹم نمبر بھی ہوگا, یہ ساری چیزیں ہو رہی ہیں؟
یہ اتنا مجھے علم نہیں ہے کہ اس میں آئٹم نمبر ہوگا یا جو ہے گانے بھی ہوں گے کہ نہیں, لیکن جب بھی کوئی کتاب فلم میں بنتی ہے تو پوری کی پوری کتاب تو چھاپ کے فلم نہیں بنتی اور بننی بھی نہیں چاہیے. میرا خیال ہے سب سے بہتر یہی ہوتا ہے کہ کتاب کے آپ اچھے ایلیمنٹس لیں اور پھر اس کی اپنی کہانی بنائیں.
چند سامعین ہوں گے ہمارے جو سن رہے ہوں گے جنہوں نے شاید پڑھی نہ ہو, تو ایک چھوٹا سا ہمیں سینوپسس دے دیں.
کراچی یو آر کلنگ می جو ہے وہ میرا پہلا ناول ہے, یہ 2014 میں چھپا تھا. مین کیریکٹر ہے, ان کا نام عائشہ ہے, وہ ایک صحافی ہیں جو کراچی میں رہتی ہیں اور کراچی کے مقامی انگریزی اخبار میں کام کرتی ہیں. جو کہانی ہے وہ اس کی زندگی پر مبنی ہے اور خاص طور پہ ایک بڑے شہر میں کام کرنا اور سیاست سے لے کے فیشن شوز تک کور کرنا جو ہے وہ کس طرح کا تجربہ ہوتا ہے, اور اسی میں جو ہے اس کی پرسنل لائف کی ریلیشن شپس, اس کے دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپس, یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ اس کتاب کا پلاٹ ہے.
صبر جب آپ بات کر رہی تھی اتنے سارے سوال میرے دماغ میں ابھر رہے تھے, ایک ایک کر کے میں آپ سے پوچھتی ہوں. ایک وقت تھا جب
آپ بھی ایک کراچی کے انگلش اخبار میں کام کر رہی تھیں, تو لوگوں نے کہا ہے کہ شاید یہ کہانی جو ہے کافی آٹو بایوگرافیکل ایک طرح سے ہے. پہلی ناول تو تھوڑی بہت تو ہوتی ہے, ضروری نہیں ہے کہ پوری ناول آپ کے اوپر ہو, مگر اپنی تھوڑی ایکسپیرینس سے بھی چیزیں سامنے آتی ہیں. سوناکشی سنہا جو ہیں, آپ کا کیا خیال ہے کہ وہ جو آپ کا کیریکٹر ہے سبا امتیاز یا عائشہ, وہ صحیح ہیں اس رول کے لیے؟
پہلے تو چیز یہ ہے کہ آٹو بایوگرافیکل مجھے نہیں لگتا کہ کتاب ہے, سمجھے, کیونکہ مجھے
تو سال یہ تو آپ کہیں گی سبا.
نہیں نہیں, دیکھیں ایکچولی میں اتنا کنیکٹ بھی نہیں کرتی اس کیریکٹر کے ساتھ.
اچھا,
اور یہ مجھے
سچویشن تھی.
ہاں, ظاہر سی بات ہے, سچویشن تو میں نے ایک آٹو بایوگرافیکل پرسپیکٹیو سے نہیں, لیکن جو چیزوں کے بارے میں جانتی تھی اس پرسپیکٹیو سے لکھی ہے, تو جو اس کی دوستوں کے ساتھ ریلیشن شپ ہے وہ بھی ایک حد تک سملر ہے.
نوٹوریس سی کیریکٹر بھی ہے
جو میں بالکل نہیں تھی. کچھ جو اس میں حقیقی واقعات ہیں وہ جو ظاہر سی بات ہے رپورٹنگ کے ایکسپیرینسز ہیں, تو ریلی کور کرنا یا پریس کلب کے باہر جو ہے احتجاج ہو رہا ہے, تو یہ چیزیں تو اگر میں صحافی نہیں بھی ہوتی تو یہ ریسرچ کر کے ہی میں لکھتی نا, تو یہ چیزیں کچھ حد تک حقیقی ہیں. آپ کے سوال کا جواب یہ کہ اگر اصلی زندگی ہوتی تو مجھے نہیں لگتا کہ میں اور عائشہ دوست ہوتے.
اگر عائشہ آپ ہیں تو ہاؤ ڈو یو فیل اباؤٹ سوناکشی سنہا پلے یو؟
ویری ایکسائٹنگ. آئی مین اگر
ملتی ہے پرسنالٹی کچھ تھوڑی بہت,
دیکھیے میں سوناکشی کو تو نہیں جانتی تو مجھے نہیں پتا ان کی ریئل لائف میں کیا.
ابھی تو آپ جان چکی ہیں, آپ کی ٹویٹر پہ ان سے بات چیت چل رہی ہے, انہوں نے بڑا کوٹ کیا آپ کے ٹویٹ کو. آپ اور سوناکشی ایک دوسرے کو فالو کر رہے ہیں ٹویٹر پہ یا نہیں؟
میں سوناکشی کو فالو کر رہی ہوں. جی
اچھا, بڑی اسٹار ہیں, ٹائم لگے گا. جب انہوں نے آپ کا ٹویٹ پڑھا تو انہوں نے رسپونڈ یہ کیا کہ اب تو اوریجنل رائٹر نے بھی اپروو کر لیا, وہ بہت خوش تھیں کہ آپ نے انہیں اپروول دے دی ہے.
تو میں نے ان کی فلمیں ضرور دیکھی ہیں اور ان کے میں نے انٹرویوز بھی دیکھے ہیں, پڑھے ہیں, بہت ایکسائٹیڈ ہوں دیکھنے کے لیے کہ وہ کس طرح کردار نبھاتی ہیں.
سوناکشی کا جو مطلب فرسٹ لک جو ویڈیو میں نے دیکھا اس میں یہ دکھایا جاتا ہے کہ وہ صبح اٹھتی ہے اور وہ دیکھتی ہے کہ اندر ہینگ اوور, کیونکہ رات کو کچھ زیادہ ہی چڑھا دی تھی نا.
بالکل, جو صبح کی روٹین ہے ایک صحافی کی کہ وہ اٹھتا ہے اور اس کا بالکل دل نہیں کر رہا ہوتا دفتر جانے کا, لیکن کسی طرح وہ بڑے دقت سے جو ہے اپنے آپ کو بستر سے کھینچتی کہ چلو بس اٹھ جاؤ دفتر جاؤ,
ہینگ اوور کے ساتھ.
بالکل ہینگ اوور کے سمیت جو ہے وہ پھر تیار ہوتی ہے کہ اچھا چلو بس اب اچھے کپڑے پہن کے نکل جاتے ہیں, شاید دن اچھا گزر جائے, اور عموماً اکثر نہیں اچھا گزرتا.
تو ویسے یہ کیریکٹر تو پاکستان میں بھی کافی ایک کنٹروورشل کیریکٹر رہا ہے, یہ کراچی میں بہت لوگوں کو نظر بھی آتا ہے یہ کیریکٹر, مگر شاید ان پرنٹ پہلی دفعہ لوگوں کو نظر آیا تھا.
میری ایج کے یا ایک ٹوینٹیز, لیٹ ٹوینٹیز ارلی تھرٹیز کے بارے میں لوگ نہیں لکھتے, اور خاص طور پہ سنگل لڑکیوں کے بارے میں.
سنگل لڑکی ہے,
کیونکہ سنگل لڑکی کا ایکسپیرینس جو ہے وہ مطلب کہ صرف اس کی شادی کی امیدوں تک ہے بس,
مگر وہ بھی تو شی از آلسو لوکنگ فار ٹرو لو,
ٹو گیٹ میرڈ, اینڈ شی از لوکنگ فار سمبڈی ٹو ڈیٹ, ناٹ ایون پرٹیکولرلی کہ جی مجھے بس اسی سے عشق ہو جائے, لاسٹنگ قسم کا.
یہ مطلب فلم میں بھی بڑا انٹرسٹنگ کیریکٹر ہو جاتا ہے کہ وہ شادی نہیں کرنا چاہتی اور مگر پھر بھی لڑکے کی تلاش میں تو ہے.
زندگی میں سبھی چاہتے ہیں کہ وہ کسی سے ملے جن سے ان کی ایک ریلیشن شپ ہو, زندگی بھر کا عشق ہو یا وہ کچھ ٹائم کا عشق ہو, لیکن یہ تو ایک ہیومن انسٹنکٹ ہے, ہر بندہ چاہتا ہے کہ وہ ایک ریلیشن شپ سیک آؤٹ کرے. میں نے کبھی کیریکٹر کو اس طرح امیجن نہیں کیا تھا ویژول فارمیٹ میں, لیکن اب میں سوچتی ہوں
تو
نہیں کبھی بھی نہیں, کیونکہ میں فلم یا ٹیلی ویژن کی بیک گراؤنڈ سے نہیں ہوں تو میں اس طرح سے امیجن نہیں کرتی اس کو.
تو عجیب سا لگ رہا ہوگا نا کہ جو آپ نے ایک کیریکٹر سکیچ کیا ہے اس میں کوئی اور رنگ بھر رہا ہے.
عجیب ان اے گڈ وے, ہاں, لائک ناٹ کہ عجیب سا کہ یہ کیا کر دیا, لیکن عجیب ان اے گڈ وے. وہی میں کہہ رہی ہوں کہ بہت ایکسائٹیڈ ہوں دیکھنے کے لیے کون سے ایلیمنٹس وہ لیتے ہیں اور کون سے نہیں لیتے.
آپ کی بک جو ہے کراچی سے بڑا اس کا گہرا تعلق ہے, تو کراچی اور ممبئی میں سملیرٹیز تو ہیں مگر کراچی بہت ڈسٹنکٹیو سا ہے, دہشت گردی کا جو ایک کراچی میں جو ایک ماحول ہے, یہ کلنگ والا کراچی, یہ مار ڈالنے والا کراچی, یہ ممبئی بن سکتا ہے یا اس کا فلیور لوز ہو جائے گا؟
نہیں بالکل بن سکتا ہے, اور بہت سارے ناول لکھے گئے ہیں سنگل لڑکیوں کے بارے میں جو بڑے شہر میں رہتی ہیں, اس میں کوئی گراؤنڈ بریکنگ تو کوئی چیز نہیں ہے. اور
لوگوں نے یہ کہا تھا جب آپ کی کتاب پہلے نکلی تھی کہ پاکستانی بریجٹ جونز.
بالکل, اور میں خود بریجٹ جونز سے بہت انسپائر تھی کتاب لکھنے میں, لیکن بریجٹ جونز کے علاوہ بھی آپ دیکھیں سیکس اینڈ دی سٹی بہت مقبول شو تھا نیو یارک میں جو سنگل خواتین کے بارے میں تھا, یہ ساری چیزیں میرے لیے بہت بڑی انفلوئنس ہیں. لیکن میرے لیے جو خاص طور پہ کراچی کے بارے میں جو ڈفرنٹ چیز تھی کہ کراچی خود ایک کیریکٹر ہے, وہ آپ کو تبدیل کرتا ہے جس طرح سے آپ رہتے ہیں شہر میں, وہ آپ کی عادتیں بدلتا ہے. اب بہت سمپل سی چیز ہے جو میں اکثر لوگوں سے کہتی ہوں کہ دنیا کے کسی شہر میں بھی رہیں, ایک بڑی بیسک سی انسٹنکٹ ہے, آپ کا فون بجتا ہے فون اٹھاتے ہیں, یہاں پہ بندہ سو دفعہ دیکھ ہاتھ میں آگے پیچھے
چھین نہ لے,
چھین نہ لے. تو یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں, اور چھوٹی چیزیں لے کے بڑی چیز تک ہے جو آپ کی عادتیں بدلتی ہیں. کہ ممبئی بھی بڑا شہر ہے, اس کے بھی اپنے مسئلے مسائل ہیں, اس کی بھی اپنی خوبیاں ہیں. تو بالکل آئی تھنک یہ کتاب جو ہے وہ ممبئی میں بھی سیٹ ہو سکتی ہے.
اچھا اڈیپٹیشن کون کر رہا ہے اور آپ ڈو یو ہیو اے سے ان اٹ؟
نو نو آئی ڈونٹ ہیو, اس طرح سے میرا کوئی سے نہیں ہے, رکھنا بھی نہیں چاہتی. کیونکہ میرا کام جو تھا وہ کتاب کا تھا, اور میں نے کبھی جیسا آپ سے کہا کہ سوچا بھی نہیں تھا کہ کتاب کے آگے کچھ ہوگا. اور میرے لیے پھر دوبارہ سے اسی چیز پہ کام کرنا لگے گا کہ میں دوسری دفعہ وہی کتاب لکھ رہی ہوں.
اب شاید آپ کو کراچی سے بہت عشق ہے, مجھے بھی ہے, تو آئی کین آئیڈینٹیفائی وتھ اٹ. آپ ایک اور کتاب لکھ رہی ہیں کراچی پہ, مگر اس دفعہ کچھ زیادہ سیریس سی کتاب ہے.
جی بالکل, اور یہ اصل میں نے اس ناول سے پہلے لکھنا شروع کی تھی. یہ میں کئی سالوں سے کام کر رہی ہوں اس کتاب پہ, جو ختم ہی نہیں ہو پا رہی ہے.
کس موضوع پہ ہے؟
ایسنچلی کراچی کے حالات پہ ہے کہ کس وجہ سے جو ہے یہاں پہ کانفلکٹ کس طرح پیدا ہوتا ہے.
تو اس کا ٹائٹل یہ ہے کراچی اور اسٹل کلنگ.
اس کا ٹائٹل جو ہے وہ نو ٹیم آف اینجلز ہے. اس کتاب کے کو لکھنے میں ایک انٹرویو کے سلسلے میں کسی نے مجھ سے یہ کہا تھا, تو یہ کتاب کا ٹائٹل ڈیسائڈ ہوا تھا. لیکن بیسکلی وہ کہنا چاہ رہے تھے کہ جی یہاں پہ تو کوئی فرشتہ نہیں ہے.
تو پاکستان میں تو فرشتے ہوتے ہیں, مگر الگ قسم کے فرشتے.
بالکل بالکل بالکل. تو اسی طرح کی چیزوں میں جو ہے وہ دیکھیں ہم کتاب کیسے بنتی ہے. لیکن تھوڑی سی اسکالرلی ایک کتاب ہے کہ ایکسپلین کرنے کے لیے لوگوں کو کہ اصل میں جو ہمیں اکثر حالات نظر آتے ہیں اس کے پیچھے کوئی اور بھی وجوہات چل رہی ہوتی ہیں. پرسنل دشمنیوں کے آڑ میں لوگ جو ہے وہ دوسرے کام کر رہے ہوتے ہیں.
اور یہ کب پبلش ہو رہی ہے؟
جب ختم کروں گی تو پھر یہ ریلیز ہوگی.
اچھا, مگر پبلشر سے آپ کی
سوال ہے. کوشش ہے کہ انشاءاللہ اس سال میں اس کو ختم کر کے سال ہی ریلیز ہو.
ایک سیٹائر جو ہے آپ نے ایک کتاب لکھی, اور اب آپ ایک سیریس کتاب لکھ رہے ہیں پاکستان پہ, مطلب کراچی پہ. تو سبجیکٹ وہی ہے, تو کیا آپ کی جو فریٹرنیٹی ہے, جرنلسٹک فریٹرنیٹی یا لوگ جو ہیں, آر یو کنسرن کہ وہ آپ کو سیریسلی لیں گے یا نہیں لیں گے؟ پروفائل چینج ہو جاتا ہے کہ لوگ آپ کو سمجھے کہ اچھا یہ تو فنی کتابیں لکھتی ہیں, ان کا ویو کراچی پہ کیا ہوگا؟
میں کبھی سوچتی نہیں ہوں کہ لوگ کیا سوچیں گے, نہ میں سوچتی ہوں کہ پڑھنے والا کیا سوچے گا. شاید اسی وجہ سے میں اپنا ہی کام کرتی ہوں. ہمیشہ سے میں نے مختلف چیزوں پہ لکھا ہے. ایز اے رپورٹر بھی جب میں سٹی پہ تھی تو میں ہر قسم کی اسٹوری کور کرتی تھی. میں کھانے پہ بہت لکھتی ہوں.
ظاہر ہے کراچی کا کھانا تو بڑا مزیدار ہے. تو کراچی میں سب سے اچھی چیز کہاں آپ نے کھائی جس کے بغیر آپ رہ نہیں سکتی؟
بوری بازار کی چاٹ.
بوری بازار کی چاٹ, یہ تو بہت ہی پرانی بات آپ کر رہی ہیں.
نہیں, ابھی بھی ملتی ہے. اسی طرح سے وہ لڑتے ہیں گاہکوں کے پیچھے جس طرح سے وہ 20 سال پہلے لڑتے تھے.
کیا آرڈر کرتی ہیں آپ؟
میں چنا پاپڑی.
اب آپ مجھے کراچی کی یاد دلا رہی ہیں.
میرا اس وقت دل کر رہا ہے کہ میں خود جا کے چاٹ کھاؤں.
مگر اگر آپ نے کھانی ہو چاٹ تو آپ گاڑی میں بیٹھ کے وہاں پہنچ جائیں گی. مجھے ایک پوری 8 گھنٹے کی فلائٹ لینی پڑے گی, یہ شاید نہ ہو پائے. آپ اور آپ کی بہن جو ہیں ہما امتیاز, لوگ آپ کو کبھی کبھی ہما کہہ دیتے ہیں, کبھی ہما کو سبا کہہ دیتے ہیں, کیونکہ آپ ٹوئنز ہیں, آئیڈینٹیکل ٹوئنز ہیں. تو آپ کی شکلیں تو ملتی بہت ہیں, اور آپ دونوں صحافی رہ چکی ہیں, صحافی ہیں, مطلب آپ کا کریئر بھی کافی پیرلل چل رہا تھا. تو آپ کبھی کمپیٹیٹو ہو جاتے ہیں آپ دونوں؟ اس پہ کوئی کتاب لکھیں گی آپ, یہ بھی بتا دیں.
نہیں نہیں, کبھی میں کتاب نہیں لکھوں. لیکن نہیں, کمپیٹیٹو کبھی بھی نہیں ہوئی, کیونکہ اصل میں زیادہ تر ان کا وقت جب وہ پاکستان میں رپورٹنگ کر رہی تھیں تو زیادہ تر وہ ٹیلی ویژن میں تھیں, اور میں ہمیشہ سے اخباروں میں تھی. تو کبھی آج سچ ہمارا اس طرح کمپٹیشن نہیں تھا, بلکہ ہم نے ٹیلی ویژن شو بھی ایک ہفتے کیا ایک دفعہ. بلکہ میں نے ان سے, مجھے لگتا ہے, بہت کچھ سیکھا کس طرح سے انٹرویوز کرتے ہیں.
وہ بڑی ہیں آپ سے
صحافت میں؟ مجھے بہت بڑی ہیں, انہوں نے بہت پہلے کام کرنا شروع کیا تھا.
نہیں مطلب ہے نا,
میں 11 منٹ بڑی ہوں.
آپ پورے 11 منٹ, یو کیپ یور ڈیڈ لائن, شی ڈزنٹ.
کمپٹیشن بالکل بھی نہیں تھا. ہم ایک دوسرے کی اسٹوریز ایڈٹ کرتے تھے, انہوں نے پرنٹ کے لیے لکھنا شروع کیا تھا, میں اکثر ان کی اسٹوری ایڈٹ کرتی تھی, وہ میری کرتی تھی. بلکہ ابھی بھی میں کبھی ان کو چیزیں بھیجتی ہوں. تو ساتھیوں کا ہونا ہمیشہ ایک بینیفٹ ہی تھا, کمپٹیشن کبھی بھی نہیں تھا.
مگر اس پہ آپ ناول نہیں لکھ پائیں گے؟ مجھے تو بڑا انٹرسٹنگ لگتا ہے کہ میرا خیال دیپیکا پاڈوکون جو ہیں وہ ایک ڈبل رول پلے کریں گی, اور دو بہنوں کا جو دونوں صحافی ہیں, ایک 11 منٹ پہلے پیدا ہوئی تھی, دونوں کو محبت ہو جاتی ہے رنبیر کپور.
آئی تھنک اسکرپٹ آپ لکھ لیں. جڑوا کا جو کانسیپٹ ہے نا, یہ دنیا کو بہت فیسینیٹنگ لگتا ہے. جو لوگ میرے خیال سے جڑوا ہوتے ہیں ان کو اتنا فیسینیٹنگ نہیں لگتا.
ناول کراچی یو آر کلنگ پی لکھنے والی صحافی سبا امتیاز گفتگو کر رہی تھیں ہماری ساتھی فیفی ہارون سے. اگر آپ چاہیں تو یہ گفتگو bbcurdu.com پر آ کر دوبارہ سن سکتے ہیں. اسی کے ساتھ سیروین اختتام کو پہنچا. سیروین کی آج کی ایڈیٹر تھیں امبر خیری, پروڈیوسر تھے فیاض احمد, یہاں لندن میں اسٹوڈیو مینیجر تھے روبن شروڈر, اور اسلام آباد سے ہمارا ساتھ دے رہے تھے عامر صدیق. اب آپ جعفر رضوی کو تمام ساتھیوں سمیت اجازت دیجیے اور چلتے چلتے خبروں کا خلاصہ سنیے عبداللہ فاروقی سے.
بنگلہ دیش میں عسکریت پسندوں کے خلاف متحرک پولیس افسر کی اہلیہ کو گولی مار کر ہلاک کر دیا گیا, جبکہ ایک اور واقعے میں عیسائی دکاندار کو کلہاڑیوں کے وار سے قتل کر دیا گیا. صومالیہ کی سیکیورٹی فورسز نے 15 افراد کو گرفتار کرنے کا دعویٰ کیا ہے جو فوجی ساز و سامان فروخت کر رہے تھے. گرفتار ہونے والوں میں افریقی یونین کے امن مشن کے 5 اہلکار بھی شامل ہیں. جاپان کے شہر ٹوکیو میں ایک بڑے مظاہرے میں لوگ وزیر اعظم سے مستعفی ہونے کا مطالبہ اور اس قانون کو منسوخ کرنے کے مطالبات کر رہے ہیں جن کی روح سے جاپانی فوجی بیرون ملک جنگوں میں حصہ لے سکیں گے. افغانستان سے تازہ اطلاعات کے مطابق دارالحکومت کابل میں ہونے والے ایک بم حملے میں ممبر پارلیمان شیر ولی وردک ہلاک ہو گئے ہیں. اور سوئٹزرلینڈ میں آج ہونے والے اس ریفرنڈم میں عوام نے غیر مشروط بنیادی آمدنی کی تجویز کو بھاری اکثریت سے مسترد کر دیا ہے. یہ بی بی سی اردو سروس ہے.